وائس آف امریکہ اردو ہے. آپ سن رہے ہیں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام. یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. امریکہ میں اتوار کو 245 یوم آزادی منایا گیا اور اس سال یہ بہت سی خاندانی اور عوامی تقریبات کی ایک علامتی تجدید تھا جو ایک سال سے زیادہ عرصے سے کرونا وائرس کی وبا کی پابندیوں کے باعث محدود رہی تھیں. نیو یارک میں رات بھر میں فائر ورکس کے 65,000 گولے فضا میں چھوڑے گئے. بہت سے ایئرپورٹس مسافروں سے کھچا کھچ بھر گئے. امریکن آٹوموبائل ایسوسی ایشن نے کہا کہ 4 جولائی کو لگ بھگ 436 ملین یعنی 4.5 کروڑ امریکیوں کا اپنی گاڑیوں میں سفر کر کے اپنے دوستوں اور رشتے داروں سے ملنے کے لیے جانا متوقع تھا. امریکی صدر جو بائیڈن اور خاتون اول جل بائیڈن نے 4 جولائی کی تعطیل کے اعزاز میں اتوار کے روز وائٹ ہاؤس میں کورونا پر رد عمل دینے والے 1,000 اولین لوگوں اور فوجی عملے کے ارکان کو ایک باربیکیو پکنک اور قریبی نیشنل مال میں آتش بازی کے سالانہ شو دیکھنے کے لیے مدعو کیا. اس موقع پر صدر بائیڈن نے کہا کہ امریکہ ایک بار پھر متحد ہو رہا ہے. آج ہم ایک مہلک وائرس سے اپنی آزادی کے اعلان کے پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہیں. مہمانوں سے اپنے خطاب میں انہوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے ابھی تک کرونا وائرس کی ویکسین نہیں لگوائی ایسا کرنے کی حوصلہ افزائی کی. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر پیر کو بلوچستان کے جنوبی شہر گوادر پہنچ گئے ہیں. گوادر میں قیام کے دوران وہ کئی نئے منصوبوں کا افتتاح کریں گے جن میں شمالی گوادر میں فری تجارتی زون بھی شامل ہے. اس کے علاوہ انہیں گوادر میں جاری چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبوں پر بریفنگ دی جائے گی اور اس دوران وہ گوادر میں چینی کارکنوں اور دیگر عہدیداروں سے بھی ملاقات کریں گے. افغانستان میں امریکی سفارت خانے نے اتوار کے روز میزبان ملک کو بتایا کہ امریکہ کا سفارتی مشن کو بند کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے, جبکہ امریکی قیادت کی غیر ملکی افواج ملک سے انخلا مکمل کرنے کے قریب ہیں اور طالبان کے حملوں نے ملکی سطح پر سیکیورٹی کے خطرات میں اضافہ کر دیا ہے. امریکی یقین دہانی ان رپورٹس کے رد عمل میں سامنے آئی جن میں کہا گیا تھا کہ واشنگٹن کابل میں سفارتی عملے کے لیے ہنگامی انخلا کی تیاری کر رہا ہے. مشن نے ٹویٹر پر لکھا کہ افغانستان میں سفارت خانہ کھلا ہے اور کھلا رہے گا. اس نے وعدہ کیا کہ ملک میں مضبوط سفارتی موجودگی برقرار رکھی جائے گی, جیسا کہ صدر بائیڈن نے ہدایت دی ہے کہ ہم حکومت اور افغانستان کے لوگوں کے ساتھ جو کام کرتے ہیں اسے. چار رپورٹس کے رد عمل میں سامنے آئی جن میں کہا گیا تھا کہ واشنگٹن کابل میں سفارتی عملے کے لیے ہنگامی انخلا کی تیاری کر رہا ہے. مشن نے ٹویٹر پر لکھا کہ افغانستان میں سفارت خانہ کھلا ہے اور کھلا رہے گا. اس نے وعدہ کیا کہ ملک میں مضبوط سفارتی موجودگی برقرار رکھی جائے گی, جیسا کہ صدر بائیڈن نے ہدایت دی ہے کہ ہم حکومت اور افغانستان کے لوگوں کے ساتھ جو کام کرتے ہیں اسے جاری رکھیں. افغانستان کی وزارت داخلہ نے پیر کے روز بدخشاں صوبے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کئی ضلع مراکز طالبان سے واپس چھین لینے کا دعویٰ کیا ہے. طارق قاریان نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ 10 تک ضلع مراکز طالبان سے واپس لے لیے گئے ہیں. طالبان نے ایم او آئی کے دعوے پر اب تک کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے, لیکن طالبان نے گزشتہ شب ہلمند صوبے میں ناوا ضلع پر قبضہ کر لیا. طالبان نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ بدخشاں صوبے میں کئی ضلعوں پر ان کے جنگجوؤں کا قبضہ ہو گیا ہے. افغانستان میں بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں تشدد اور دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. دہشت گردی کا تازہ ترین واقعہ سوموار کی صبح شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی کی تحصیل اسپن وام میں پیش آیا, جہاں عسکریت پسندوں کے ایک حملے میں 3 اہلکار موت کا شکار اور 1 زخمی ہو گیا. ایک روز قبل جنوبی اور شمالی وزیرستان میں گھات لگا کر قتل کے 2 مختلف واقعات میں سرکاری کالج کے لیکچرر اور ایک سرکردہ قبائلی رہنما کو گولیاں مارتی گئیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغانستان میں طالبان عسکریت پسندوں کی پیش قدمی سے پاکستان کے اندرونی حالات پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں, لہذا حکومت کو دسمبر سن 2014 میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مرتب کی جانے والے لائحہ عمل پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ بھارت کی حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی نظریاتی سرپرست تنظیم راشٹریہ سیوک سنگھ یعنی آر ایس ایس،
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ امریکہ نے اتوار کے روز اپنا 245واں یوم آزادی منایا اور اس سال یہ بہت سے خاندانی اور عوامی تقریبات کی ایک علامتی تجدید تھا جو ایک سال سے زیادہ عرصے سے کرونا وائرس کی وبا کی پابندیوں کے باعث محدود رہی۔ نیو یارک میں رات بھر میں فائر ورکس کے 65,000 گولے فضا میں چھوڑے گئے۔ بہت سے ایئرپورٹس مسافروں سے کھچا کھچ بھر گئے۔ امریکن آٹو موبائل ایسوسی ایشن نے کہا کہ 4 جولائی کو لگ بھگ 436 ملین یعنی 4.5 کروڑ امریکیوں کا اپنی گاڑیوں میں سفر کر کے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جانا متوقع رہا۔ ادھر امریکی صدر جو بائیڈن اور خاتون اول جیل بائیڈن نے 4 جولائی کی تعطیل کے اعزاز میں اتوار کے روز وائٹ ہاؤس میں کورونا پر رد عمل دینے والے 1,000 اولین لوگوں اور فوجی عملے کے اراکین کو ایک باربیکیو، پکنک اور قریبی نیشنل مال میں آتش بازی کے سالانہ شو دیکھنے کے لیے مدعو کیا۔ اس موقع پر صدر بائیڈن نے کہا کہ امریکہ ایک بار پھر متحد ہو رہا ہے، آج ہم ایک مہلک وائرس سے اپنی آزادی کے اعلان کے پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہیں۔ مہمانوں سے اپنے خطاب میں انہوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے ابھی کرونا وائرس کی ویکسین نہیں لگوائی ایسا کرنے کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے کہا کہ میرے ہم وطنوں، یہ وہ سب سے زیادہ حب الوطنی پر مبنی چیز ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ اور امریکہ کے یوم آزادی پر بہترین خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے آئیے آج کی رپورٹوں کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر پیر کے روز بلوچستان کے جنوبی شہر گوادر گئے۔ گوادر میں قیام کے دوران وزیر اعظم عمران خان کئی نئے منصوبوں کا افتتاح کر رہے ہیں جن میں شمالی گوادر میں فری تجارتی زون بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان گوادر میں جاری چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبوں پر بریفنگ لیں گے اور اس دوران وزیر اعظم خان گوادر میں چینی کارکنوں اور دیگر عہدیداروں سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم خان گوادر میں جاری چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبوں پر جاری پیش رفت کا ایک ایسے وقت پر جائزہ لے رہے ہیں جب حال ہی میں چینی نامہ نگاروں سے اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے نہایت اہم ہے، اور انہوں نے اس توقع کا بھی اظہار کیا ہے کہ چینی سرمایہ کار پاکستان میں مستقل میں قائم ہونے والے مجوزہ اقتصادی زون میں سرمایہ کاری کریں گے۔ افغانستان میں امریکی سفارت خانے نے اتوار کے روز میزبان ملک کو بتایا کہ امریکہ کا سفارتی مشن کو بند کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں، جبکہ امریکی قیادت کی غیر ملکی افواج ملک سے انخلا مکمل کرنے کے قریب ہیں اور طالبان کے حملوں نے ملک کی سطح پر سیکیورٹی کے خطرات میں اضافہ کیا ہے۔ امریکی یقین دہانی ان رپورٹوں کے رد عمل میں سامنے آئی جس میں کہا گیا کہ واشنگٹن کابل میں سفارتی عملے کے لیے ہنگامی انخلا کی تیاری کر رہا ہے۔ مشن نے ٹویٹر پر لکھا کہ افغانستان میں سفارت خانہ کھلا ہے اور کھلا رہے گا۔ اس نے کیا ہے کہ ملک میں مضبوط سفارتی موجودگی برقرار رکھے گا، جیسا کہ صدر جو بائیڈن نے ہدایت دی کہ ہم حکومت اور افغانستان کے لوگوں کے ساتھ جو کام کرتے آ رہے ہیں اسے جاری رکھیں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سفارت خانہ ملک میں کام کرنے کے سلسلے میں درپیش سیکیورٹی کے چیلنجوں سے آگاہ ہے اور مسلسل ہمارے لوگوں اور پروگراموں کو ان خطرات سے بچانے کے طریقوں کے بارے میں منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سفارت خانہ ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے کام کر رہا ہے اور اسے اعتماد ہے کہ وہ افغانستان اور دو طرفہ تعلقات کے مفاد میں ایک محفوظ طریقے سے کام کر سکتا ہے۔ افغان صدر اشرف غنی نے اتوار کے روز تاجک صدر سے بات چیت کی۔ کابل میں ایک صدارتی ترجمان نے بتایا کہ غنی نے تاجک لیڈر کا افغان فوجیوں کو انسانی بنیادوں پر پناہ لینے کی اجازت دینے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ بدخشاں میں شورش پسندوں کی پیش قدمیاں طالبان کو صوبائی دارالحکومت فیض آباد کے قریب لے آئیں۔ اس پیش رفت کے نتیجے میں افغان حکومت کو شہر کی حفاظت کے لیے مزید کمک بھیجنا پڑی۔ افغانستان میں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق گزشتہ 2 ماہ کے دوران طالبان نے ملک کے شمال میں 100 سے زائد اضلاع کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، تاہم افغان حکام طالبان کی جانب سے فتح کردہ مکمل کنٹرول کے دعوے کی تردید کرتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ طالبان کی کابل کی جانب پیش قدمی سے ملک مکمل خانہ جنگی کا شکار ہو سکتا ہے۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے نذر الاسلام۔
طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ تازہ ترین آپریشنز کے دوران طالبان نے 153 اضلاع کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ جس میں سے لگ بھگ 100 اضلاع ملک شمال جبکہ باقی ماندہ ملک دوسرے حصوں میں حاصل کیے گئے ہیں۔ تاہم افغان حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے متعدد اضلاع کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ہے، جبکہ افغان کمانڈوز کی بدخشان کے مرکز فیض آباد کی جانب پیش قدمی جاری ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ طالبان کی شمالی افغانستان کی جانب پیش قدمی سے حکومت خاصی پریشان ہے۔ افغان امور کے ماہر اور شدت پسندی کے موضوع پر تحقیق کرنے والے سویڈن میں مقیم محقق عبدالسید کا کہنا ہے کہ افغانستان کے شمالی علاقوں میں طالبان کے لیے کبھی حمایت نہیں رہی ہے، بلکہ 9/11 سے قبل انہیں ان علاقوں میں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے مزید بتایا کہ طالبان نے وقت کے ساتھ اپنی ملٹری حکمت عملی بھی بدلی ہے، جیسا کہ ماضی میں وہ تمام کارروائیاں اپنے پشتون کمانڈروں کے ذریعے ہی کراتے تھے، لیکن اب طالبان نے نہ صرف مقامی غیر پشتون افراد کو اپنی صفوں میں شامل کیا ہے بلکہ ان میں سے بعض اہم سیاسی پوزیشن پر بھی تعینات ہو چکے ہیں۔ عبدالسید طالبان کی بڑھتی ہوئی پیش رفت کو افغان سپاہیوں اور قیادت کے درمیان اعتماد کے فقدان اور اعلی قیادت پر کرپشن کے الزامات کو قرار دیتے ہیں، جسے لڑنے والے فوجیوں کے مورال پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ دوسری جانب مقامی افراد کا کہنا ہے کہ طالبان کی ان کارروائیوں کی وجہ سے افغانستان میں روزمرہ زندگی کے ساتھ ساتھ کاروبار پر بھی منفی اثرات پڑے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے پشواک نیوز ایجنسی کے مزار شریف میں نمائندے جاوید واک نے بتایا،
تجارتی وضعیت باندھے منفی اغیز کرائے، خلق و کاروبارون للا سور کری۔
مزار شریف میں ایک لیٹر پیٹرول کی قیمت 38 افغانی سے بڑھ کر 55 افغانی ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے بیشتر کاروبار چھوڑ دیے ہیں اور اپنی فیملیز کے ہمراہ کابل یا بیرون ملک روانہ ہو گئے ہیں، جس کے بعد اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے اور ڈالر کے مقابلے میں افغانی کی قدر میں کمی ہوئی ہے۔ محقق اور افغان امور کے ماہر عبدالسید کا مزید کہنا تھا کہ طالبان کو کابل کی جانب پیش قدمی کی صورت میں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور خدشہ ہے کہ ایسی صورت میں ملک مکمل خانہ جنگی کا شکار ہو سکتا ہے۔ نصر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اسی سلسلے میں کچھ مزید تفصیلات پیش کرتے ہیں قمر عباس جعفری کی زبانی۔
طالبان نے افغان فورسز کے ساتھ جھڑپوں کے دوران ملک کے مزید 12 اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے۔ طالبان کی جانب سے مزید علاقوں پر قبضہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ اگست کے آخر تک اس کے باقی ماندہ فوجیوں کا افغانستان سے انخلا مکمل ہو جائے گا۔ مختلف افغان ذرائع نے ہفتے کو بتایا کہ طالبان نے شمال مشرقی صوبوں بدخشاں اور تاخیر کے کئی اضلاع میں افغان فورسز کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق ان صوبوں کے لگ بھگ 12 اضلاع میں حکومت نواز فورسز نے بغیر مزاحمت کے ہتھیار ڈال کر کئی علاقے خالی کر دیے ہیں۔ ہمسایہ ملک تاجکستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق لگ بھگ 300 افغان فوجیوں نے بدخشاں میں جاری لڑائی سے بھاگ کر تاجکستان میں پناہ لے لی ہے۔ سرکاری میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ افغان فوجیوں کو انسانی ہمدردی اور ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے پناہ دی گئی ہے۔ چند روز قبل بھی بدخشاں میں لڑائی کے دوران درجنوں افغان فوجی سرحد عبور کر کے تاجکستان میں داخل ہو گئے تھے۔ طالبان کی پیش قدمی کے بعد اطلاعات کے مطابق وہ بدخشاں کے مرکزی شہر فیض آباد کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ افغان وزارت دفاع کے ترجمان فواد امان نے ہفتے کو بتایا کہ افغان فورسز نے فیض آباد کے قریب طالبان کے زیر قبضہ علاقوں پر حملہ کر کے کئی علاقوں کو شدت پسندوں سے خالی کرا لیا۔ ٹویٹر پر جاری کیے گئے اپنے بیان میں فواد امان کا کہنا تھا کہ مذکورہ کارروائی میں طالبان کو بھاری جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ صوبہ ہیلمند اور خندھار میں بھی گھمسان کی لڑائی کی اطلاعات ہیں، جہاں طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ یہاں کے کئی اضلاع پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ فواد امان نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں لڑائی کے دوران لگ بھگ 300 طالبان جنگجو ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے طالبان کی جانب سے قبضے میں لیے گئے علاقوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ طالبان کی جانب سے مزید علاقوں کا کنٹرول سنبھالنے کے سوال پر افغان وزیر داخلہ عبدالستار مرزا خوال نے خبر رساں ادارے ترو نیوز کو بتایا کہ بعض انتظامی معاملات کی وجہ سے ایسی صورتحال درپیش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان بڑے شہروں پر کبھی بھی قبضہ نہیں کر سکتے اور صوبے ہماری ریڈ لائنز ہیں۔ عبدالستار مرزا خوال کا کہنا تھا کہ طالبان اہم سپلائی روٹس پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن افغان فورسز ان کی یہ تمام کوششیں ناکام بنا دیں گی۔ طالبان اور افغان سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں حالیہ دنوں میں تیزی آئی ہے۔ لڑائی میں شدت ایک ایسے وقت میں آئی ہے جب امریکہ نے جمعے کو اعلان کیا تھا کہ امریکی فورسز نے افغان جنگ میں مرکزی کردار ادا کرنے والے بگرام ایئر بیس کو خالی کر دیا ہے. قمر عباس جعفری، اردو وی او اے نیوز، واشنگٹن.
اور افغانستان کی وزارت داخلہ نے پیر کے روز بدخشاں صوبے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کئی ضلع مراکز طالبان سے واپس لینے کا دعویٰ کیا ہے. طارق ارائن نے نامہ نگاروں کو بتایا ہے کہ 10 تک ضلع مراکز طالبان سے واپس لے لیے گئے. طالبان نے وزارت داخلہ کے دعوے پر اب تک کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن گزشتہ شب ہلمند صوبے میں 9 ضلع پر قبضہ کر لیا ہے. طالبان نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ بدخشاں صوبے میں کئی مزید ضلعوں پر ان کے جنگجوؤں کا قبضہ ہو گیا ہے. ادھر افغان وزارت دفاع نے افغان جنگجوؤں کی پیش قدمی کے بعد بدخشاں صوبے کے صوبائی دارالحکومت فیض آباد کے گرد افغان فوج کی اسپیشل فورسز تعینات کر دیں. اسی دوران تاجکستان کے ذرائع ابلاغ نے طالبان کی بدخشاں صوبے میں پیش قدمی کے بعد 1000 سے زیادہ افغان فوجی اہلکاروں کے فرار ہو کر تاجکستان آنے کی اطلاع دی. صدر اشرف غنی اور تاجکستان کے صدر نے فون پر ان افغان فوجیوں کے فرار ہو کر تاجکستان جانے کے بارے میں بات کی. نائب صدارتی ترجمان محمد عامری کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ان افغان شہریوں کے مسائل سے متعلق تبادلہ خیال کیا جنہوں نے طالبان کے تشدد کے سبب تاجکستان کے سرحدی علاقوں میں پناہ لی ہے. اپنی ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ تاجکستان کے صدر نے تصادم کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور اپنی ٹیلی فون کال میں صدر غنی نے بے گھر ہونے والے افغانوں کے لیے تاجکستان کے خیر سگالی اور انسانی بنیادی پر ہمدردی کے رویے کو سراہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ افغانستان اپنے شہریوں کی ذمہ دار ہے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے گی. لغمان، پاکتیا، کندھار، زابل، بلکیس، فرہ، ہلمند اور کیپسیا صوبوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 244 طالبان مارے گئے اور 141 زخمی ہوئے. طالبان نے فوری طور پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا. اب جبکہ افغانستان میں لگ بھگ 20 سال کی لڑائی کے بعد آخری امریکی فورسز انخلا کر رہی ہیں، امریکی کمانڈر نے کہا ہے کہ انہیں طالبان شورش پسندوں کی جانب سے ملک کا کنٹرول واپس لینے کی کوششوں اور علاقائی پیش قدمی پر تشویش ہے. امریکی فوجی جنرل سکاٹ ملر نے اتوار کے روز اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں کہا کہ طالبان قوت پکڑ رہے ہیں، ہمیں اس پر فکر مند ہونا چاہیے، علاقوں کا کھونا باعث تشویش ہے. انہوں نے کہا کہ افغان کنٹرول برقرار رکھنے کی کوشش کرنے والے افغانوں کے لیے امید اور حوصلہ اہم ہے، اور میں دوستوں کو ضرورت کے وقت چھوڑنا پسند نہیں کرتا. آپ سیکیورٹی کی صورتحال دیکھیں، وہ اچھی نہیں ہے. طالبان پیش قدمی کر رہے ہیں. ملر نے مزید کہا کہ انخلا کے بارے میں فیصلے کرنا ضروری ہے. افغان لڑائی میں امریکہ نے کامیابیاں حاصل کی، اگرچہ 2 اشروں میں 2300 امریکی فوجی ہلاک ہوئے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان میں امریکی فوج کی کارکردگی کو زیر غور رکھنا بھی اہم ہوگا. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں 5 جولائی 1977 وہ دن ہے جب فوجی بغاوت مارشل لا کے نفاذ کا سبب بنی. عام انتخابات کے ذریعے اگرچہ منتخب ہونے والی پہلی جمہوری حکومت کا تختہ الٹے 43 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کی جمہوری حکومت کو مارشل لا کے ذریعے ہٹائے جانے کے اثرات سیاسی نظام پر اثر انداز ہوتے دکھائی دیتے ہیں. مبصرین کہتے ہیں کہ 1977 کے انتخابات میں ہونے والی مبینہ دھاندلی کے خلاف متحدہ اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک اس قدر پرزور تھی کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کو مارشل لا لگانا پڑا. تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ تحریک جب نظام مصطفیٰ تحریک میں بدلی اور فوجی جوانوں نے مظاہرین پر گولیاں برسانے کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا، تو اس صورتحال میں ضیاء الحق کے پاس مارشل لا لگانے کے علاوہ کوئی اور حل نہیں تھا. تجزیہ کار اور سیاسی امور کے ماہرین کی تفصیلی آرا جاننے کے لیے اردو وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ پر دیکھیے. پاکستان کے صوبہ پنجاب کی اسمبلی نے صحافیوں کے خلاف ایک متنازع قانون پاس کیا ہے. نئے قانون کے تحت اراکین اسمبلی کا استحقاق مجروح کرنے پر صحافیوں اور سرکاری افسروں کو موقع پر ہی 6 ماہ قید کی سزا دی جا سکے گی. نئے قانون کو پنجاب اسمبلی ممبرز تحفظ استحقاق ترمیمی بل کا نام دیا گیا ہے، جس کے خلاف پاکستان بھر کے صحافی سراپا احتجاج ہیں. دوسری جانب حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کہ ترمیمی بل میں متنازع شق واپس لی جا رہی ہے. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
نئے مسودے کے مطابق سپیکر پنجاب اسمبلی سے متعلق ایسی بات چھاپنا جس سے ان کی ذات سے متعلق منفی پیغام یا تعصب اجاگر ہو تو یہ قابل تصور جرم ہوگا، جس پر خبر چھاپنے والے شخص کو 3 مہینے قید کی سزا دی جا سکے گی. اسی طرح بل کے مسودے کے مطابق اگر کسی رکن اسمبلی کے استحقاق کو مجروح کیا گیا تو سپیکر پنجاب اسمبلی ایسا کرنے والے شخص کی گرفتاری کا حکم دے سکتے ہیں. صحافیوں کی نمائندہ تنظیم پنجاب اسمبلی پریس گیلری کے جنرل سیکرٹری محمد عباس نقوی بتاتے ہیں کہ سزاؤں میں ترمیم سے متعلق بل ممبرز ڈے والے دن پیش کیا گیا تھا. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے محمد عباس نقوی نے کہا کہ نئے قوانین سے متعلق یوں معلوم ہوتا ہے کہ اسمبلی سے متعلق جو بھی خبر ذرائع ابلاغ میں چھپے گی وہ سپیکر کی مرضی سے چھاپی جائے گی.
مین شک جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی صحافی اسپیکر کی مرضی کے خلاف یا کسی ایم پی کی مرضی کے خلاف کوئی خبر دے دیتا ہے تو اس کے بعد 3 سے 6 مہینے اس کو سزا ہوگی. وفاق کی حکومت بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور کے پی کے اندر جو ہے کے پی کے کی اسمبلی کے اندر یہ بل پاس ہو چکا ہے.
نئے قوانین سے متعلق مختلف صحافتی تنظیمیں گورنر ہاؤس لاہور اور پریس کلب لاہور کے باہر سراپا احتجاج ہیں. صحافیوں کے احتجاج کے باعث گورنر پنجاب اور سپیکر پنجاب اسمبلی نے صحافتی تنظیموں کے وفود سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کی ہیں. ملاقاتوں میں شریک صحافیوں کی نمائندہ تنظیم پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے صدر شہزاد حسین بٹ کہتے ہیں کہ گورنر پنجاب نے تاحال بل پر دستخط نہیں کیے.
اس وقت ہم اب دو باتیں ان کی مان چکے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سپیکر کہے گا وہ ہم کاروائی سے حذف کرے گا, ہم اس کو پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا پہ نہیں چلائیں گے. نمبر دو, فوری طور پر ہمیں پنجاب اسمبلی میں رسائی دی جائے.
حکومتی رکن پنجاب اسمبلی اور ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیما کہتی ہے کہ جس بل پر صحافی سراپا احتجاج ہیں وہ حکومت کی جانب سے پیش نہیں کیا گیا. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان پنجاب حکومت نے کہا کہ سپیکر پنجاب اسمبلی کی صحافیوں کی نمائندہ تنظیموں سے ملاقات میں معاملات طے پا گئے ہیں جس میں متنازع شکوں کو واپس لینے کا عندیہ دیا گیا ہے.
اس کے سارے شکوں کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے کہ کون سی ٹھیک ہے کون سی نہیں, لیکن ایک چیز تو ہماری سوسائٹی کو جو ایک جھوٹ اتنا پھیل گیا ہوا ہے کہ کسی کے اوپر بھی بیس لیس قسم کی الیگیشنز لگا دی جاتی ہیں, وہ چاہے صحافی ہو وہ چاہے پولیٹیشینز ہو یا کوئی بھی ہو, تو کم از کم اتنی لیجسلیشن کی تو میرا یہ ماننا ضرورت ہے.
صحافتی تنظیموں نے حکومت کی جانب سے ترمیم نہ لانے تک روزانہ شام 5 بجے سے 6 بجے تک مسودے کے خلاف احتجاج کرنے کا اعلان کر رکھا ہے. یاد رہے مذکورہ بل پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن مخدوم عثمان کی جانب سے 21 جون کو پیش کیا گیا تھا. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
بھارت کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی نظریاتی سرپرست تنظیم راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ یعنی آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت نے اپنی ایک تقریر میں ملک میں مذہبی ہم آہنگی کے قیام پر زور دیا اور کہا کہ بھارت جیسے جمہوری ملک میں نہ تو ہندوؤں کی بالادستی قائم ہو سکتی ہے اور نہ ہی مسلمانوں کی. انہوں نے ایک کتاب کے اجرا کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو بات چیت کی مدد سے دور کیا جا سکتا ہے, نہ کہ لڑائی جھگڑے سے. موہن بھاگوت نے یہ بھی کہا کہ ہمارے لیے مقدس جانور ہے لیکن اس کے نام پر کسی کی جان نہیں لی جا سکتی, جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ہندوتوا کے مخالف ہیں. ان کے مطابق ان کی تقریر کو ووٹ بینک کی سیاست سے جوڑ کر نہ دیکھا جائے, لیکن تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی تقریر مودی حکومت کی گرتی ہوئی مقبولیت کو سہارا دینے کے لیے تھی. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں سنیے.
موہن بھاگوت نے کہا کہ اگر کوئی ہندو یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں مسلمان نہیں رہ سکتے تو ہندو نہیں ہے. مذہب سے قطع نظر سب کا ڈی این اے ایک ہے, ہم سب کے اسلاف ایک تھے. طریقہ عبادت میں فرق کی بنیاد پر کسی کے ساتھ امتیاز نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اس خوف سے باہر آئیں کہ بھارت میں اسلام خطرے میں ہے. انہوں نے اپنی تقریر کے آغاز میں کہا کہ وہ جو کچھ کہنے جا رہے ہیں اسے سیاسی تناظر میں نہ دیکھا جائے. وہ اس پروگرام میں نہ تو امیج بنانے کے لیے شریک ہوئے ہیں اور نہ ہی اس کا ووٹ بینک کی سیاست سے کوئی تعلق ہے, لیکن بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ان کی یہ تقریر مودی حکومت کی گرتی مقبولیت کو سہارا دینے کے لیے تھی. ان کے مطابق کسانوں کی تحریک, کرونا وبا سے نمٹنے میں حکومت کی مبینہ ناکامی اور دیگر امور پر پورے ملک میں حکومت پر تنقید ہو رہی ہے اور بہت سے بی جے پی حامی بھی حکومت پر نکتہ چینی کر رہے ہیں. جے این یو سے وابستہ ڈاکٹر ابھے کمار مشرا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ آر ایس ایس اپنے قیام کے روز اول سے ہی سیاست کرتی آئی ہے, بی جے پی اس کی سیاسی شاخ ہے اور وہ اس کے توسط سے ملک پر حکومت کر رہی ہے. جہاں تک ہجوم کے تشدد کے خلاف ان کے بیان کا تعلق ہے تو ایسے بیانات دیتے رہتے ہیں,
لیکن سوال یہ ہے کہ انہی کی سرکار مرکز میں ہے اور 2014 سے جس طرح سے مسلمانوں کے اوپر ایک حملے ہوئے ہیں اور خاص کر جتنا جان و مال کا نقصان نہیں ہوا ہے اس سے زیادہ نقصان ان کو ذہنی طور پہ ان کو اذیت دی گئی ہے اور ساری کی ساری جو سیاست ہے وہ مسلم مخالف ہے, تو وہ ان کی سرکار ہے تو کیوں نہیں اپنی سرکار کو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف کیجیے گا.
انہوں نے کہا کہ اس حکومت میں مسلمانوں کو گائے کے تحفظ کے نام پر مارا گیا, ان پر انسداد دہشت گردی کا قانون یو اے پی اے لگایا گیا. تقریباً 2 درجن مسلم تنظیموں کے وفاق, آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے جنرل سیکرٹری اور آر ایس ایس کے بانی گرو گول والکر پر ایک کتاب کے مصنف مولانا عبد الحمید نعمانی نے کہا کہ موہن بھاگوت نے ماب لنچنگ کے سلسلے میں جو بیان دیا ہے وہ بہت اہم ہے, اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے,
لیکن عملی پہلو کو لے کر جو ہے وہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ اس طرح کا بیان جو ہے وہ مودی نے بھی دیا تھا اور آپ نے بھی دیا, लेकिन इसके जो है अमली तौर पे कोई खास नतीजे जो है वो सामने नहीं अब तक आए हैं। और देखिए उनका बयान सिर्फ जो है तशद्दुद और जो है मॉब लिंचिंग के हवाले से ही जो है हमारे सामने होना चाहिए, बाकी जो बयान में बहुत गहरी जो है मंसूबा मंदी नजर आती है मिल्लत और मुसलमानों के वजूद और शनाख्त को लेके।
ख्याल है कि हुकूमत का मौकिफ है कि उसके नजदीक तमाम शहरी बराबर हैं और मजहब की बुनियाद पर किसी के साथ इम्तियाज नहीं किया जाता। वो अकलियतों की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद है, इसके लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
नई दिल्ली के जेर इंतजाम कश्मीर की भारत के कौमी धारे में शामिल सियासी जमातों के एक अहम इत्तेहाद पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन PAGD ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से जम्मू और कश्मीर की सियासी सूरत हाल और इंतजामी अमूर पर गौर वखौस के लिए गुज़श्ता माह बुलाई गई कुल जमाती मीटिंग के महासिल पर मायूसी का इजहार किया है और कहा है कि भारतीय हुकूमत ने अपने जेर इंतजाम कश्मीर में एतमाद साजी के लिए इकदाम उठाए हैं और न ही साबिका रियासत में उसके बकौल अगस्त 2019 से जारी मुहासरे को खत्म करने और धौंस और दबाव के माहौल को बदलने की कोई कोशिश की गई है। तफसीलात श्रीनगर से यूसुफ जमील की रिपोर्ट में पेश कर रहे हैं।
श्रीनगर में साबिक वजीर अला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहायशगाह पर मुनकदा PAGD के एक इजलास के बाद इसके एक तर्जमान ने सहाफियों को बताया कि यह इत्तेहाद इलाके को दोबारा रियासत का दर्जा दिलाने और मुजवजा असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में एक मुश्तरक लाए अमल तश्कील देने के लिए दूसरी सियासी पार्टियों के साथ बातचीत करेगा। इजलास में शिरकत करने वाले एक लीडर और भारतीय पार्लियामेंट के मेंबर जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया,
देखिए 24 जून को जो मीटिंग हुई उसके पसंजर में हमने कहा कि कोई एतमाद साजी के जो इकदाम होने चाहिए थे या उसके फौरन बाद होनी चाहिए थी जो भी वो उठाए नहीं की, वो जो माहौल यहाँ का है उसमें भी कोई हम देख नहीं रहे कोई कमी है या कोई बदलाव है।
उन्होंने कहा कि भारतीय वजीर आजम की रिहायशगाह पर मुनकद होने वाली ऑल पार्टीज मीटिंग बजाय खुद तवक्कात के मुनाफी साबित हुई।
दरअसल क्या है कि वो कोई बामानी कोई एक्सरसाइज नहीं थी, कोई एश्योरेंस लेकर कोई उसके नतीजे के बारे में हम ये एक सवाल निशान है।
PAGD ने ये ऐलान भी किया है कि जहां तक जम्मू कश्मीर को आईन हिंद की दफा 370 और 35A के तहत हिंद यूनियन में हासिल खसूसी पोजीशन और नीम खुद मुख्तारी को बहाल कराने का ताल्लुक है, इतिहाद अपने इस मौकफ और अहद पर कायम है कि ये इसके बकौल ऐसी गैर आइनी और नाकाबिल कबूल तब्दीलियां हैं जिन्हें अवाम पर मुसद्दत किया गया था और इन्हें बदलने के लिए तमाम इकाइयां मिलकर जदोजहद करेंगी और इस सिलसिले में तमाम आईनी कानूनी और सियासी जराए का इस्तेमाल किया जाएगा। इतिहाद में शामिल एक और लीडर और तर्जुमान आला मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने VOA को बताया कि न सिर्फ 24 जून को मुनकद होने वाला कुल जमाती इजलास मायूस कुन था बल्कि उन्हें लगता है कि भारतीय हुकूमत जम्मू कश्मीर में तकरीबन 2 साल से जारी सियासी तातुल को खत्म करने के लिए दरकार एतमाद साजी के इकदाम उठाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि PAGD के इजलास के शुरका का ये यकसान मौकफ और राय थी कि अगर सियासी और दूसरे कैदियों को रिहा किया जाता और जम्मू कश्मीर में 2019 से जारी महासरे और दोंस और दबाव के माहौल को बदलने के लिए ठोस इकदाम उठाए जाते तो इनसे वो अमल शुरू हो जाता जिसकी बदौलत रियासत अवाम के साथ तालमेल बढ़ाने में मदद मिल जाती, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं और मसले के नतीजे में उन्होंने ही सबसे ज्यादा मुसीबतें उठाई हैं। यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर।
और आइए अब पेशावर से शमीम शाहिद की रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं। अफगानिस्तान में बदलती हुई सूरत हाल के पेश नजर पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तशद्दुद और दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा देखने को आ रहा है। दहशतगर्दी का ताज़ा तरीन वाकया पीर की सुबह शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली की तहसील स्पेनवाम में पेश आया जहाँ पर अस्करियत पसंदों के एक हमले में 3 अहलकार हलाक और 1 जख्मी हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला महमूद खान के जारी करदा बयान में इस वाक पर अफसोस का इजहार किया गया है। तजियाकार कहते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान अस्करियत पसंदों की पेशकदमी से पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं, इसलिए हुकूमत को दिसंबर 2014 में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुरतब किए जाने वाले लाए अमल पर अमल करना चाहिए। पेशावर से शमीम शाहिद अपनी रिपोर्ट में तफसील बयान कर रहे हैं।
अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखिला के नतीजे में बदलती हुई सूरत हाल के साथ खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों علاقوں میں دہشت گردی اور تشدد کے واقعات پچھلے کئی ہفتوں سے تواتر سے ہوتے رہتے ہیں. دہشت گردی کا تازہ ترین واقعہ شمالی وزیرستان کی میرعلی سب ڈویژن کے تحصیل سپنوام میں سوموار کی صبح ہوا ہے، جہاں پر عسکریت پسندوں کے ایک حملے میں 3 سیکورٹی اہلکار ہلاک اور 1 زخمی ہوا ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلی محمود خان نے ایک بیان میں اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس قسم کے واقعات سے سیکورٹی فورسز کے حوصلے پست نہیں ہوں گے. انہوں نے ہلاک ہونے والے اہلکاروں کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے. ایک روز قبل شمالی پہاڑی ضلع دیر بالا میں پولیس پارٹی پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک افسر ہلاک ہوا ہے. دیر بالا کی ضلع پولیس آفیسر طارق اقبال نے وائس آف امریکہ کو اس واقعے کے بارے میں بتایا.
پروکلیم افینڈر شاہ رحیم ولدے محمد غنی، اس پہ ایس ایچ او نے اور ڈی ایس پی اس کے امراتوں نے چھاپا لگایا تھا اریسٹ کرنے کے لیے، تو اس نے پولیس پارٹی پہ فائر کیا، تو جوابی فائر میں پولیس نے بھی فائرنگ کی دفاع میں. اس میں وہ جو پی او تھا وہ لگ کے مر گیا، ایک ہمارا سب انسپکٹر اس میں شہید ہو گیا.
ایک روز قبل اتوار کو جنوبی وزیرستان کے مرکزی انتظام شہر وانا میں ایک کالج لیکچر، جبکہ شمالی وزیرستان کے میرعلی قصبے میں ایک قبائلی رہنما نامعلوم افراد کے فائرنگ سے ہلاک ہوئے ہیں. دونوں واقعات میں حملہ آور واردات کرنے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں. پچھلے ہفتے شمالی وزیرستان، باجوڑ، ڈیرہ اسماعیل خان اور خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں میں تشدد، دہشت گردی اور گات لگا کر قتل کے 8 درجن سے زیادہ واقعات رونما ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا کے سابق سیکرٹری داخلہ اور ریٹائرڈ انسپکٹر جنرل پولیس اختر علی شاہ نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں دہشت گردی اور تشدد کے واقعات کو افغانستان میں بدلتی ہوئی صورتحال کا شخصانہ قرار دیتی ہوئی کہا.
میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا آ رہا ہوں کہ ایک مخصوص ذہنیت کا نام ہے، اور یہ اکثر جب ان پہ آپریشن ہوتے ہیں تو یہ ٹیکٹیکل ریٹریٹس کر لیتے ہیں اور پھر دوبارہ سوشل سپیس اور فزیکل سپیس گین کر کے بدنظم ہو جاتے ہیں.
وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھی ایک دو دن قبل ذرائع ابلاغ کے ساتھ بات چیت میں اسی قسم کے خدشات کا اظہار کیا تھا، جبکہ 1 جولائی کو ممبران پارلیمان کے ساتھ خصوصی اجلاس میں اعلی حکام نے افغانستان میں بدلتی ہوئی صورتحال کے پاکستان پر منفی اثرات مرتب ہونے کے خدشات کا اظہار کیا تھا. شمالی وزیرستان کے ضلع پولیس آفیسر شفیع اللہ گنڈاپور گات لگا کر قتل کے زیادہ تر واقعات کو ذاتی اور گروہی دشمنیوں کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ وزیر اعلی کی مشیر برائے اطلاعات کامران بنگش کا کہنا ہے کہ دہشت گردی اور تشدد کے واقعات کی روک تھام کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر پیر کے روز بلوچستان کے جنوبی شہر گوادر میں ہیں، جہاں انہوں نے شمالی گوادر فری اقتصادی زون سمیت کئی ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح بھی کیا ہے. اس موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان کے ان علاقوں کو ترقی دینے کے لیے کئی منصوبے شروع کیے جائیں گے تاکہ یہ علاقے بھی ملک کے دیگر علاقوں کی طرح یکساں طور پر ترقی کر سکیں. وزیر اعظم خان نے مزید کہا کہ بلوچستان کی ترقی کے لیے 730 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اس موقع پر وزیر اعظم خان نے کہا کہ ملک کو معاشی طور پر خود مختار بنانے کے لیے برآمدات بڑھانے پر توجہ دینا ہوگی. ان کے بقول ماضی میں برآمدات بڑھانے پر توجہ نہیں دی گئی، اس لیے پاکستان کو بار بار عالمی مالیاتی ادارے یعنی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا. وزیر اعظم خان کا کہنا تھا کہ ان کے بقول ہمیں اپنے جغرافیائی محل وقوع اور دنیا کی ایک ابھرتی ہوئی معاشی طاقت چین سے مستفید ہونا ہوگا. اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ افغانستان کو خانہ جنگی سے بچایا جا سکے اور وہاں مستقل بنیادوں پر پائیدار امن قائم ہو. وزیر اعظم خان نے چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کے منصوبوں پر جاری پیش رفت کا ایک ایسے وقت پر جائزہ لینے اور نئے منصوبوں کا افتتاح کرنے کے لیے گوادر کا دورہ کیا ہے، جب حال ہی میں چینی نام و نگاروں سے اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے نہایت اہم ہے، اور انہوں نے اس توقع کا بھی اظہار کیا ہے کہ چینی سرمایہ کار پاکستان میں مستقل میں قائم ہونے والے مجوزہ سادی زون میں سرمایہ کاری کریں گے.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.urduvoa.com.
فلپائن کی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ اتوار کی سپہر گرنے والے فوجی طیارے میں ہلاکتوں کی کل تعداد 50 ہو گئی۔ دوسری جانب محکمہ دفاع کے اعلیٰ عہدیدار نے امدادی کارروائیوں کے فوری بعد تحقیقات شروع کرنے کا حکم دیا ہے۔ گیتی آرا انیس کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
طیارے میں 96 افراد سوار تھے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق طیارہ صوبہ سولو کے علاقے پتیکل کے جولو ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران رن وے سے آگے نکل گیا اور تباہ ہو گیا۔ جوائنٹ ٹاسک فورس سولو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ طیارے کے زمین پر ٹکرانے سے قبل کئی اہلکاروں کو کودتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ البتہ یہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا کہ کتنے لوگوں نے چھلانگ لگائی تھی اور آیا وہ محفوظ رہے یا نہیں۔ اس حادثے کو ملکی تاریخ کے بدترین فوجی حادثوں میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس نے فلپائنی فوج کے حوالے سے بتایا ہے کہ طیارے میں 96 افراد سوار تھے، جن میں 3 پائلٹس اور عملے کے 5 ارکان بھی شامل ہیں، جبکہ باقی تمام افراد فوجی اہلکار تھے۔ ادھر فلپائن کے آرمی چیف سولیٹو سوبیجانا نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے، طیارہ رن وے پر اترنے سے قاصر رہا اور اس نے سنبھلنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا اور تباہ ہو گیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ طیارہ کاگایان ڈی اورو شہر سے فوجیوں کو لے کر جا رہا تھا۔ اے پی کے مطابق تباہ ہونے والا طیارہ ان 2 C-130 طیاروں میں سے ایک تھا، جو اس سے قبل امریکی فضائیہ کے زیر استعمال تھے اور انہیں رواں سال فوجی امداد کے طور پر فلپائن کے حوالے کیا گیا تھا۔ رائٹرز کے مطابق فوجی ترجمان کرنل ایڈگارڈ ایراولو کا کہنا ہے کہ طیارے پر کسی قسم کے حملے کا کوئی اشارہ نہیں ملا، لیکن تحقیقات کا ابھی آغاز نہیں کیا گیا کیونکہ تمام تر توجہ امدادی کاروائیوں اور زخمیوں کے علاج پر مرکوز ہے۔ ملٹری چیف سولیٹو سوبیجانا نے رائٹرز کو ایک پیغام میں بتایا ہے کہ طیارہ جولو ایئرپورٹ سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر صبح 11:30 کے قریب تباہ ہوا۔ جائے حادثہ سے آنے والی تصاویر میں درختوں کے درمیان طیارے کے ملبے سے شعلے اور دھواں اٹھتا دیکھا گیا ہے، جبکہ وردی میں ملبوس افراد بھی ارد گرد نظر آئے۔ رپورٹس کے مطابق جس صوبے میں طیارہ تباہ ہوا ہے وہاں حکومتی فورسز دہائیوں سے عسکریت پسند گروپ ابو سیاف سے لڑ رہی ہیں۔ البتہ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ طیارہ تباہ ہونے کی کیا وجہ تھی۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق امریکہ اور فلپائن کی جانب سے ابو سیاف کو بم دھماکوں، اغوا برائے تاوان اور قتل و غارت گری پر دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے برسوں کی کاروائیوں میں اس گروپ کو کمزور کیا گیا ہے، لیکن اب بھی یہ حکومت کے لیے خطرہ سمجھی جاتی ہے۔
امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے شہر میامی میں نیم تباہ حال عمارت کو دھماکہ خیز مواد سے زمین بوس کر دیا گیا۔ حکام کی جانب سے عمارت کو کلیئر قرار دینے کے بعد اتوار کی شب گئے شمپلن ٹاول نامی عمارت کو دھماکے سے تباہ کر دیا گیا۔ اس منظر کو دیکھنے کے لیے متعدد افراد موقع پر موجود تھے اور وہ عمارت کو گرتے وقت کے مناظر کو اپنے موبائل کیمروں میں محفوظ کرتے رہے۔ 12 منزلہ عمارت کا ایک حصہ 24 جون کو گرا تھا، جس کے نتیجے میں 24 افراد ہلاک اور 121 لاپتہ ہو گئے تھے۔ فلوریڈا میں منگل کے روز ایلسا نامی سمندری طوفان کی آمد کی پیش گوئی ہے، جس کے پیش نظر حکام نے عمارت کے بقیہ حصے کو بھی گرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمارت کے بقیہ حصے کو گرانے سے قبل میامی کی ڈیڈ کاؤنٹی کی میئر ڈینیالا لیونکاوا نے مقامی شہریوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں اس وقت تک بند رکھیں جب تک عمارت کو مکمل طور پر ڈھا نہیں دیا جاتا۔ 24 جون کو عمارت کے انہدام کے بعد کے پہلے گھنٹوں کے علاوہ کسی کو بھی زندہ نہیں بچایا گیا۔ اور آئیے اب پاکستان، بھارت اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 45,245 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 1,347 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 2.97 ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا سے مزید 19 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور بھارت میں مسلسل 8 روز سے کرونا کے 50,000 سے کم یومیہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ بھارت کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 39,796 کیسز رپورٹ ہوئے۔ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران 723 افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ امریکہ کو ابھی بھی عالمی وبا کرونا کے خلاف جنگ میں کئی چیلنج درپیش ہیں، لیکن گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال امریکی عوام کہیں زیادہ امید افزا ماحول میں جشن آزادی منا رہے ہیں۔ ایک سال قبل ہسپتالوں میں مریضوں کا رش، مختلف ریاستوں میں پابندیاں، ہزاروں اموات اور ویکسین کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال میں گھرے امریکیوں کے لیے رواں سال یوم آزادی قدرے بہتر وقت کی امید لے کر آیا ہے۔ امریکہ میں کروڑوں افراد کو ویکسین لگا دی گئی ہے، جبکہ وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کے باعث لوگ بتدریج معمول کی زندگی ترکی کی جانب واپس لوٹ رہے ہیں۔ ماہرین کی نظر میں پر امید ماحول کے پیچھے کئی عوامل کار فرما ہیں، جن میں امریکی عوام کو ویکسین کی دستیابی ایک اہم ترین وجہ ہے، جبکہ طبی عملے کو اس وبا سے نمٹنے کے لیے اب تجربہ بھی ہو چکا ہے۔ سدرا ڈار تفصیل بیان کرتی ہیں۔
اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے وینڈربلٹ یونیورسٹی میڈیکل سینٹر میں متعدی امراض کے پروفیسر ڈاکٹر ولیم شیفر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکہ میں کورونا وائرس کے کیسز میں نمایاں کمی آئی ہے، لیکن اب وائرس کی ڈیلٹا قسم ویکسین نہ لگوانے والوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسپتالوں میں داخل ہونے والے نئے متاثرہ لوگوں میں 90% وہ افراد ہیں جنہوں نے ابھی ویکسین نہیں لگوائی یا انہوں نے ویکسین کی خوراکیں مکمل نہیں کی۔ ڈاکٹر شیفر کہتے ہیں کہ اگرچہ ویکسین بہت سے لوگوں کو بچا رہی ہے، لیکن کافی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی، لہٰذا وہ وائرس کا شکار ہو کر اسپتال پہنچ رہے ہیں۔ بدلتی ہوئی صورتحال میں گزشتہ برس کے یوم آزادی اور اس برس کے یوم آزادی کی دو کہانیاں مختلف دکھائی دیتی ہیں۔ گزشتہ برس 4 جولائی کو یوم آزادی کی تقریبات کو کورونا وبا کے باعث محدود کر دیا گیا تھا۔ کئی شہروں میں آتش بازی کی تقریبات منسوخ کر دی گئی تھیں اور لوگوں کو گھروں تک محدود رہنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب امریکہ میں ہر روز اوسطاً 500 ہلاکتیں رپورٹ ہو رہی تھیں۔ امریکہ کے اس وقت کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ صورتحال کو قابو میں قرار دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وبا ایک ریاست سے دوسری ریاست میں تیزی سے پھیل رہی تھی۔ کچھ ہی ہفتوں بعد وبا اپنے عروج پر پہنچ گئی اور امریکہ میں روزانہ ہزاروں اموات ہونے لگی، جبکہ یومیہ لاکھوں کیسز کے باعث ہسپتال مریضوں سے بھرنے لگے۔ ایک برس بعد صورتحال میں بہتری تو آئی ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے۔ امریکہ میں 6 لاکھ سے زائد افراد اس وبا کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، لیکن اب صورتحال گزشتہ برس کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے۔ امریکہ میں اس وقت کورونا کیسز کی تعداد وبا کے ابتدائی دنوں کی تعداد سے بھی کم ہے، اور امریکہ کا طبی عملہ جو اس وقت وبا سے نمٹنے کے طریقے کی تلاش کر رہا تھا، اب اس مرض سے نمٹنے کے لیے اس وقت کے مقابلے میں بہت تجربہ رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں یونیورسٹی آف ورجینیا میں متعدی امراض کے ماہر ڈاکٹر ٹائسن بیل کہتے ہیں کہ پچھلے سال اور آج میں سب سے بڑا فرق ویکسین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اب ہم جانتے ہیں کہ کورونا کے مریضوں کا علاج کیسے کرنا ہے۔ امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن ایجنسی ایف ڈی اے نے فائزر، موڈرنا، جانسن اینڈ جانسن جیسی کمپنیوں کی بنائی گئی ویکسینز کی منظوری دے رکھی ہے۔ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے ویکسینز کو کورونا کے خلاف جنگ میں مرکزی حیثیت دے رکھی ہے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت کے پہلے 100 دنوں میں 1 کروڑ لوگوں کو ویکسین دینے کا وعدہ کیا تھا۔ امریکہ میں صحت عامہ کا نگراں ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن سی ڈی سی نے اس ہدف سے 2 گنا زیادہ کامیابی حاصل کی۔ ادارے کے مطابق اب تک امریکہ میں 15 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین کی 32 کروڑ سے زیادہ خوراکیں لگائی جا چکی ہیں۔ ان میں 57% بالغ افراد شامل ہیں جنہیں دونوں خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ حالیہ مہینوں میں صدر بائیڈن نے اس سال 4 جولائی کو ایک سنگ میل قرار دیا۔ اگرچہ وہ امریکہ میں 70% عوام کو ویکسین لگانے کے ہدف سے دور رہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ملک خوشیوں بھرے موسم گرما کی طرف گامزن ہے۔ خود صدر بائیڈن نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ایک طرف تو ویکسین لگائے جانے والی جگہوں پر اموات کی شرح اور اسپتالوں میں داخل ہونے والے افراد کی تعداد میں بڑی کمی واقع ہوئی ہے، تو دوسری طرف اس اہم کامیابی کے باوجود یہ مرض بدستور ایک بڑے خطرے کی صورت میں موجود ہے۔ حالیہ مہینوں میں کورونا کی مختلف اقسام سامنے آنے کی وجہ سے وبا شدت اختیار کر گئی تھی۔ خاص طور پر کورونا وائرس کی ڈیلٹا قسم نہ صرف تیزی سے پھیلتی ہے، بلکہ اس مرض کی زیادہ خطرناک شکل بھی ہے۔ پروفیسر بیل کہتے ہیں کہ موجودہ ویکسینز ڈیلٹا ویریئنٹ کے خلاف مؤثر ہیں، لیکن وائرس کی مزید شکلوں کا بننا خطرناک ہو سکتا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق اب تک 77% ویکسینز کی خوراکیں دنیا کے صرف 10 ملکوں میں لگائی گئی ہیں، جبکہ ترقی پذیر اور کم آمدنی والے ممالک کے پاس ویکسین لگانے کے لیے زیادہ وسائل نہیں ہیں۔ اس تناظر میں پروفیسر شیفر کا کہنا ہے کہ امریکہ میں لوگوں کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ عالمی وبا سے چھٹکارا اس وقت تک حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک دنیا کے تمام لوگوں کو محفوظ نہ بنایا جائے، اور ایسا کرنے میں ہم سب کا فائدہ ہے۔
اور عالمی ادارہ صحت نے یورپ میں ڈیلٹا ویریئنٹ کے پھیلنے کا انتباہ جاری کیا ہے۔ جمعرات کے روز عالمی ادارہ صحت کے یورپ کے لیے علاقائی ڈائریکٹر ہانس کلوپ نے ایک پریس کانفرنس میں خبردار کیا کہ اس خطے میں کرونا وائرس کے انفیکشنز کی تعداد میں کمی کا دور ختم ہونے والا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 53 ملکوں میں COVID-19 کے کیسز میں 10 ہفتوں سے جاری کمی کا دور ختم ہونے والا ہے۔ گزشتہ ہفتے ان کیسز کی تعداد میں 10% اضافہ ہوا، جس کی وجہ پابندیوں میں نرمی کے بعد انسانی رابطوں، سفر اور اجتماعات میں اضافہ ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ لاکھوں یورپی باشندے جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی، وہ کرونا وائرس کے ڈیلٹا ویریئنٹ کے لیے آسان ہدف ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگست میں یورپ کے اندر ڈیلٹا ویریئنٹ نمایاں طور پر موجود ہوگا، جہاں کم از کم 63% لوگوں کو ابھی تک کرونا ویکسین کی پہلی خوراک بھی نہیں ملی۔ اور ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ تیزی سے پھیلنے والے کرونا وائرس کے ڈیلٹا ویریئنٹ کے باعث ملک میں وائرس کی پانچویں لہر کا خطرہ ہے۔ حکام کے مطابق وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر دارالحکومت تہران سمیت ملک کے 275 شہروں میں غیر ضروری کاروبار بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ہفتے کے روز سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے خطاب میں ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ خدشہ ہے کہ وائرس کی پانچویں لہر پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، لہٰذا احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ ایران میں اب تک کرونا سے 84,000 سے زائد اموات ہوئی ہیں، جو مشرق وسطی کے دیگر ملکوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں۔ اور برطانوی شہزادی کیٹ میڈلٹن نے اپنی تمام تر مصروفیات کو منسوخ کرتے ہوئے خود کو قرنطینہ کر لیا۔ کینسنگٹن پیلس کے ترجمان کی جانب سے پیر کے روز جاری بیان میں بتایا گیا کہ گزشتہ ہفتے شہزادی کا ایک ایسے شخص کے ساتھ رابطہ ہوا جس کے بعد کرونا وائرس کے ٹیسٹ کا مثبت نتیجہ سامنے آیا۔ بیان میں کہا گیا کہ کیٹ میڈلٹن کو کسی قسم کی علامات ظاہر نہیں ہوئی، تاہم وہ حکومت کی جانب سے جاری کردہ احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر میں علیحدگی میں ہیں۔ اور کرونا وائرس کی خبروں اور اعداد و شمار رپورٹوں کے بعد آئیے کچھ اور خبریں آپ کے لیے پیش کریں۔ متحدہ عرب امارات نے رواں سال تیل پیدا کرنے کا کوٹا بڑھانے کا مطالبہ کرتے ہوئے تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کی جانب سے 2022 کے اختتام تک تیل کی پیداوار کم رکھنے کے منصوبے کی مخالفت کی ہے۔ اوپیک ملکوں نے جمعے کے روز رواں سال دسمبر تک تیل کی جامعہ پیداوار 20 لاکھ بیرل تک بڑھانے کی تجویز دی تھی، جبکہ آئندہ برس کے اختتام تک تیل کی پیداوار کم رکھنے کا منصوبہ تھا، جس کے امارات نے مخالفت کی۔ عرب نشریاتی ادارے الجزیرہ نے اماراتی سرکاری نیوز ایجنسی وام کے حوالے سے بتایا کہ اماراتی وزارت توانائی نے امارات کا کوٹا بڑھائے بغیر معاہدے میں توسیع کو غیر منصفانہ قرار دیا۔ اماراتی حکام کا موقف ہے کہ بھارت سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں تیل کی طلب بڑھ گئی ہے، لہٰذا اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اسے زیادہ کوٹا درکار ہے۔ امارات کے اس اقدام کو سعودی عرب کی جانب سے آئندہ برس بھی تیل کی عالمی پیداوار کو کم رکھنے کے منصوبے کی کھل کر مخالفت قرار دیا جا رہا ہے۔ اور سعودی عرب کے درمیان یہ اختلاف ایسے وقت پر سامنے آیا جب بہت سے ملک کرونا وبا کی شدت کم ہونے پر معیشت کھول رہے ہیں اور تیل کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تیل پیدا کرنے والے دنیا کے بڑے ممالک طلب رسد اور قیمتوں میں توازن قائم رکھنے کے لیے تیل کی پیداوار میں کمی بیشی کرتے رہتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق رواں سال کے اختتام تک تیل کی یومیہ عالمی طلب 9,40,00,000 بیرل سے بڑھ کر 9,99,00,000 بیرل ہونے کا امکان ہے۔ اور مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے لیبیا کی سرحد سے 135 کلومیٹر دور ایک بڑے بحری اڈے کا ہفتے کے روز افتتاح کیا۔ اس موقع پر ان کے قریبی اتحادی ابوظہبی کے ولی عہد شہزادہ محمد بن زید ال نہیان اور لیبیا کے یونٹی صدر موجود تھے۔ مصر کا کہنا ہے کہ جولائی 3 اڈہ اسٹریٹجک اور معاشی مفادات کے تحفظ کے ساتھ ساتھ بے ضابطہ ترک وطن کے عمل کو روکنے میں بھی مدد دے گا، کیونکہ اس سے بحیرہ روم اور بحر احمر میں ان کی موجودگی میں اضافہ ہوا ہے۔ قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں۔
افتتاح کے موقع پر فرانس سے حاصل کیے گئے 2 مسٹریل ہیلی کاپٹر کیریئر، جرمن ساختہ آبدوز اور 2 فریمم کلاس اطالوی فریگیٹ نمائش کے لیے موجود تھے، جو حال ہی میں حاصل کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر بحری فوج نے مشقیں کی، جن میں میزائلوں کی فائرنگ، پیراشوٹ سے کودنا اور تیز رفتار لینڈنگ شامل رہی۔ بعد از آن سیسی نے ایک نجی تقریب میں مہمانوں کو ایتھوپیا کے زیر تعمیر طاقتور ہائیڈرو پاور ڈیم کے بارے میں آگاہ کیا، جسے مصر اپنی پانی کی فراہمی کے لیے ایک خطرہ سمجھتا ہے۔ امکان ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اس ہفتے اس مسئلے پر بات چیت ہوگی، کیونکہ اس سلسلے میں ہونے والے مذاکرات میں کئی بار تعطل آیا ہے۔ عبارت صدر کے ایک بیان کے مطابق سیسی نے کہا کہ مصر ایتھوپیا کی ترقیاتی ضروریات کو سراہتا ہے، لیکن مذاکرات کو غیر معینہ مدت تک جاری نہیں رہنا چاہیے۔ جولائی 3 اڈے کا نام 2013 میں اس دن کی یاد دہانی ہے جب 2013 میں سیسی نے اخوان المسلمون کے صدر محمد مرسی کی حکومت کا تختہ لوٹنے کی قیادت کی تھی۔ یہ اڈہ 10 مربع کلومیٹر سے زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور یہاں پانی کی گہرائی 14 میٹر ہے۔ اس میں تجارتی جہاز رانی کے لیے بھی راستے ہیں۔ 2011 کے بعد لیبیا میں افراتفری پھیل جانے کے بعد مشرقی سرحد پر مصر کے لیے ایک اہم سیکورٹی تشویش پیدا ہوئی، حالانکہ اس نے اس علاقے میں اپنی موجودگی کو بڑھا دیا ہے۔ مصر اور متحدہ عرب امارات کے اصل حکمران شیخ محمد نے لیبیا کے مشرقی علاقے میں مقیم کمانڈر خلیفہ حفتار کی حمایت کی، جب 2014 کے بعد لیبیا میں تنازع بڑھ گیا تھا، لیکن قاہرہ نے ملک کو دوبارہ متحد کرنے کی اقوام متحدہ کی زیر قیادت کوششوں کی حمایت میں اضافہ کیا ہے، اور اس طرز عمل نے محمد المنفی کی سربراہی میں ایک 3 رکنی صدارتی کونسل تشکیل دی، جو ہفتے کے روز اس افتتاحی تقریب میں شریک تھے۔ مصر کو ترکی کے ساتھ بھی کشیدگی کا سامنا ہے، جس نے گیس سے مالا مال مشرقی بحیرہ روم میں سمندری حقوق کے لیے حفتار کے حریفوں کی حمایت کی تھی. تاہم قاہرہ اور انقرہ نے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اس سال محتاط اقدامات کیے ہیں. قمر عباس جعفری، اردو وی او اے نیوز، واشنگٹن.
ویس کینال اتھارٹی کا کہنا ہے کہ اس نے اس کنٹینر جہاز کے مالکان کے ساتھ ایک مالی تنازعہ طے کرنے کا معاہدہ کیا ہے جس نے رواں سال کے شروع میں اس اہم آبی گزرگاہ کو ایک ہفتے کے لیے بلاک کر دیا تھا. اتھارٹی نے جاپانی مالک شوئی کسن کے شا لمیٹڈ کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے بارے میں تفصیلات نہیں بتائیں. اس کا کہنا ہے کہ اس معاہدے پر دستخط سویز نہر کے شہر اسماعیلیا میں منعقد ہونے والی ایک تقریب میں کیا جائے گا. یہ جہاز 23 مارچ کو نہر کے ساحل پر چڑھ گیا تھا اور اسے 6 روز کے بعد وہاں سے نکالا گیا تھا، جس کے بعد جہاز کے مالکان اور اتھارٹی کے درمیان تصفیے کے لیے بات چیت ہوئی تھی. اور کیوبا نے اتوار کے روز 118,000 لوگوں کو ان خدشات کے تحت متعدد جزائر سے نکال لیا ہے کہ ٹراپیکل سٹارم ایلسا متعدد کریبین جزائر سے ٹکرانے کے بعد شدید سیلاب کا باعث بن سکتا ہے. کیوبا کی حکومت نے طوفان سے قبل شیلٹرز بھی کھول دیے تھے اور کوکوا کی فصلوں کو بچانے کے لیے کوششیں شروع کر دی گئی تھیں. خبریں ختم ہوئیں لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں کچھ مزید رپورٹوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا.
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس. ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. امریکہ آ کر آباد ہونے والے پناہ گزینوں کو تحفظ اور ایک نئے آغاز کا موقع تو ملتا ہی ہے، لیکن اجنبی ملک میں انہیں بہت مدد کی ضرورت ہوتی ہے. صبا شاہ خان ہمیں لے کر جا رہی ہیں امریکی ریاست میزوری کے شہر کینسس سٹی میں، جہاں ایک پاکستانی نژاد امریکی خاتون کی تنظیم پناہ گزینوں کی مدد کر رہی ہے. آئیے رپورٹ میں تفصیل بیان کرتے ہیں.
خدیجہ العلی 4 سال پہلے پناہ گزینوں کے لیے آبادکاری کے پروگرام کے تحت شام سے امریکہ آئیں. وہ یہاں رشتہ داروں کے بغیر بہت اکیلا محسوس کرتی تھی.
جب سے ہم یہاں آئے اسی لمحے سے میں اپنی بہن اور بہنوئی کے یہاں آنے کی منتظر تھی تاکہ ہم ایک دوسرے کے قریب رہ سکیں. میری بہن حاملہ تھی اور کووڈ کے 22 نومبر میں اس کا انتقال ہو گیا. وہ 37 سال کی تھی اور اب یوں لگتا ہے جیسے زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے.
4 سال پہلے جب خدیجہ اور ان کا خاندان شام سے امریکی شہر کینسس سٹی پہنچا تو ان کی مدد کرنے والوں میں ڈاکٹر صوفیہ خان بھی تھی جو کیسی فار ریفیوجیز کی بانی ہے. وہ کہتی ہے کہ امریکہ کی وسط مغربی ریاست میزوری کے شہر کینسس سٹی میں مہاجرین کے لیے لوگوں کے جذبات ملے جلے ہیں، اور یہ بھی کہ یہ ایک متنوع علاقہ ہے جہاں پناہ گزین کئی دہائیوں سے آ رہے ہیں.
کینسس سٹی کی اکانومی کامرس تک ریفیوجیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، تو جب ریفیوجیز آنا کم ہو جاتے ہیں ہمارے پاس انڈسٹریز ہیں جن کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑا.
جون 2021 میں جاری کردہ بیورو آف لیبر اسٹیٹسٹکس کے سروے کے مطابق امریکہ میں 93 لاکھ اسامیاں پر نہیں ہو سکی. اس کی ایک بڑی وجہ ورکرز کی قلت ہے. صوفیہ خان کی تنظیم پناہ گزینوں کو ان کی روز مرہ زندگی میں مدد دینے کے علاوہ پناہ گزینوں کو امریکی ورک فورس میں شامل کرنے کے لیے ضروری مہارتوں میں بھی تربیت دیتی ہے.
ہائی اسکولرز، جو ایک بیریئر ابھی ہے جس کو کوئی ایڈریس نہیں کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ بچے آ کے بڑے ہو رہے ہیں ان کے پیرنٹس ا لاٹ آف دیم ہیو ان ایجوکیٹڈ پیرنٹس بٹ دیز کڈز وانٹ ٹو پروگریس،
اور یہ ان کے کام کا ایک بڑا حصہ ہے.
کانسیپٹ اگر ہم ریفیوجی بچوں کے کریٹڈ آرٹ کے ساتھ بھی یہ کر سکیں.
اشوک سنادی 2018 سے کیسی فور ریفیوجیز کے ساتھ منسلک ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک بار جب مہاجرین امریکہ میں کام کرنے کے قواعد سے واقف ہو جاتے ہیں تو وہ گرا قدر ورکر ثابت ہوتے ہیں.
امپلائرز ریئلی لائک ریفیوجیز بیکاز ایک بار ہی وہ ورک ایتھکس سیکھ جاتے ہیں، دے جسٹ وانٹ سٹیبلٹی.
اگرچہ اہم لیکن یہ ان کے کام کا صرف ایک پہلو ہے. آج وہ صوفیہ خان کے ساتھ خدیجہ کے گھر ماہانہ کیئر پیکج دینے آئے ہیں. خدیجہ کے ساتھ بچوں میں سے 3 صحت کے مسائل سے دوچار ہیں. انہوں نے اپنے 2 بچوں کے علاج کی خاطر ہی امریکہ آنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن یہاں بھی ڈاکٹرز ان کے بچوں کی موروثی بیماری کو سمجھ نہیں پا رہے. ایسے میں انہوں نے کئی بار اپنے ملک واپس لوٹنے کا بھی سوچا.
ہمیں صحت کے مسائل کا سامنا ہے، میرے شوہر بیمار ہیں اور کام نہیں کر سکتے. ہمارے پاس بلز ادا کرنے اور گھر کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں تھے. ایسے میں ڈاکٹر صوفیہ نے ہماری مدد کی. وہ ہماری ہر بڑی مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں.
آج ان کے شوہر ماروان کی طبیعت زیادہ خراب ہے. ایسے میں گھر کی زیادہ ذمہ داری 15 سالہ اسما پر ہے.
میرا مقصد اسکول میں اچھی کارکردگی دکھانا ہے تاکہ میں ڈاکٹر بن سکوں.
بے شک انہیں بڑے مسائل کا سامنا ہے, لیکن چھوٹی چھوٹی خوشیاں کچھ دیر کے لیے انہیں اپنی تکلیف سے دور لے جاتی ہیں.
پناہگزین بے شک اس ملک میں خالی ہاتھ آتے ہیں, لیکن ان کا سب سے بڑا اثاثہ کامیابی کی لگن اور محنت ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نیو اکانومی ادارے کی تحقیق کے مطابق امریکہ میں شروع کے 5 سال یا اس سے کم عرصے میں جہاں ایک پناہگزین خاندان کی اوسط آمدن صرف $22,000 کے قریب ہوتی ہے, اگلی کچھ دہائیوں میں وہ انتہائی محنت کی وجہ سے 3 گنا زیادہ کمانے لگتے ہیں. اور امریکہ میں 25 سال گزارنے کے بعد پناہگزین خاندان امریکہ بھر کے متوسط گھرانوں کی اوسط آمدن سے سالانہ $14,000 زیادہ کماتے ہیں. سبشا خان, وائس آف امریکہ, کینساس سٹی, میزوری.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کا پروگرام نیوز شو آپ سن رہے ہیں.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
4 جولائی کو امریکہ نے اپنے قیام کی 245ویں سالگرہ منائی. یہ 1776 میں اس دن کی یاد میں منائی جاتی ہے جب 13 برطانوی نو آبادیوں کے نمائندوں نے برطانیہ سے علیحدگی کے لیے اعلان آزادی پر دستخط کیے تھے. برطانوی بادشاہت سے علیحدگی کا معاملہ برسوں سے چل رہا تھا اور بالآخر دو بظاہر غیر متعلقہ لیکن ایک دوسرے سے منسلک وجوہات سے اس نے جنم لیا. اولاً تو یہ کہ انگریز حکومت نے نو آبادیوں پر بہت زیادہ کنٹرول نافذ کرنے کے لیے طویل عرصے تک مہم چلائی. دوسری وجہ یہ تھی کہ برطانوی بادشاہت نے بھاری قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے نو آبادیوں پر ٹیکس لگا دیے. ان میں سے بہت سے قرضے 1754 کی فرانسیسی اور انڈین جنگ کا شاخسانہ تھے. یہ فرانس کے ساتھ وقفے وقفے سے ہونے والی صدیوں پر محیط جنگ کا جاری عمل تھا. 1764 کے آغاز سے برطانوی پارلیمنٹ نے ٹیکس لگانے شروع کیے تھے, جس کا خاص مقصد برطانوی تخت کے لیے نو آبادیوں سے پیسے اکٹھا کرنا تھا. اس کی ابتدا چینی سے ہوئی اور بعد میں اس فہرست میں تیزی سے اضافہ ہوتا گیا, جن میں اخبارات, شیشہ, قانونی دستاویزات, رنگ و روغن اور چائے شامل ہیں. ہر نئے ٹیکس پر انہیں منظم احتجاج کا سامنا کرنا پڑا. بالآخر ٹیکسوں کا معاملہ قابل سزا ٹھہرا اور مظاہرے پر تشدد ہو گئے اور نتیجتاً حکومت کا رد عمل زیادہ سخت ہوتا گیا. یہ صورتحال بوسٹن میں زیادہ مخاصمانہ ہو گئی. 1775 میں جب برطانوی پارلیمنٹ نے بوسٹن کی بندرگاہ بند کر دی تو یہ گویا آخری تنکا ثابت ہوا. بوسٹن نے جنگ کی تیاری شروع کر دی. اس طرح گرچہ امریکہ کی انقلابی جنگ سرکاری طور پر 4 جولائی 1776 تک شروع تو نہیں ہوئی, لیکن پہلی جنگ 19 اپریل 1775 کو بوسٹن کے ٹھیک مغرب میں لڑی گئی. انقلاب کے نتیجے میں برطانوی راج کے تحت جو زیادتیاں ہوئیں اس وقت کے ناتواں امریکہ نے ان کا تجربہ کیا. روشن خیالی کے لبرل تصورات کی حکمرانی سے انہوں نے حکومت اور محکوم طبقے کے درمیان روایتی تعلقات کو تبدیل کر دیا. سب سے اعلیٰ سطح پر موروثی حکمران طبقے کو منتخب قومی اور ریاستی عہدیداروں سے تبدیل کر دیا گیا. عام شہریوں نے مقامی اور ریاست کی سطح پر حکمرانی میں بڑھتا ہوا اہم کردار ادا کیا, اور جب زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ووٹ کا حق حاصل ہوا تو سیاسی شراکت میں بھی اضافہ ہوا. 10 سال کے اندر اس تصور نے دنیا بھر میں جمہوریت اور آزادی کی تحریکوں کو جلا بخشی. تھامس جیفرسن نے, جو بعد میں امریکہ کے تیسرے صدر بنے, اعلان آزادی میں برطانیہ سے علیحدگی کے فیصلے پر امریکی نو آبادیوں کے موقف کا دفاع کیا. انہوں نے تحریر کیا کہ جب ایک ہی مقصد کے لیے طویل المدت بنیاد پر زیادتیں کی جائیں اور جبر و استبداد روا رکھا جائے تو وہ مکمل مطلق الانانیت کے ارادے کا مظہر ہوتا ہے, اور پھر یہ لوگوں کا حق اور ان کا فرض بنتا ہے کہ ایسی حکومت کو اکھاڑ پھینکیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی بہجت جلانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے
وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکا کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
اردو ہے. آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام. یہ پروگرام